बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے بستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک کی ترقی نے ایران کے بدخواہوں کو دل برداشتہ اور مایوس کیا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے کی جانب سے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ اسلامی جمہوری ایران اور امریکہ کی جانب سے عمان میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات مثبت و تعمیری قرار، مذاکرات آئندہ ہفتے جاری رکھنے پر اتفاق۔ غزہ پر سینی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ جاری، المومدانی اسپتال ایک بار پھر نشانہ، ایمرجنسی وارڈ کی عمارت مکمل طور پر تباہ۔ اور فلسطین کی حمایت میں بنگلہ دیش اور لندن میں مظاہرے، سینی حکومت کے مظالم کی شدید مذمت، غزہ پر جارحیت بند کرنے کا مطالبہ۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ ملک کی ترقی نے ایران کے بدخواہوں کو دل برداشتہ اور مایوس کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اگرچہ معاشی اور اقتصادی میدان میں کمزوریاں ہیں جن پر بلا شبہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اتوار کو نئے ایرانی سال کے موقع پر مسلح افواج کے اعلی حکام اور اہلکاروں سے ملاقات میں مسلح افواج کو کسی بھی جارے کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور قوم کی پناہ گاہ قرار دیا۔ اس قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری، عملی اور فکری میدان میں احتیاطی تدابیر کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ملک کی ترقی نے ایران کے بدخواہوں کو دل برداشتہ اور مایوس کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ اگرچہ معاشی اور اقتصادی میدان میں کمزوریاں ہیں جن پر بلا شبہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس ملاقات میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے مسلح افواج کی ہارڈ ویئر کی تیاری کو عملی لحاظ سے ان کے عسکری صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور ان کے تنظیمی انفراسٹرکچر کے ذریعے معاش کو صلاحیتوں کو بہتر بنانے سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کی تیاری یعنی اپنے مقصد اور مشن پر یقین اور اس راہ میں پوری کوشش بہت اہم ہے کیونکہ دشمن اس فکر کا مخالف ہے۔ انہوں نے اسلامی نظام کے وجود کو اس کے خلاف دشمنی کو ہوا دینے کا ایک عنصر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز دشمن کو حساس بناتی ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نام نہیں بلکہ ایک بااعتماد ملک ہے جو مسلمان خود مختار اور اپنی شناخت چاہتا ہے اور جو اپنے وقار کے لیے دوسروں پر تکیہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ان کی ناراضگی کا باعث ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی مظاہروں کے خود اپنے آپ کو انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس کرنے اور دوسروں کو دفاعی ترقی کی اجازت نہ دینے کے دوہرے طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یقین، ارادہ، ہمت اور خدا پر بھروسہ مسلح افواج کا خاصہ ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں جن قوتوں میں یہ سبھی خصوصیات ناپید تھی انہیں شکست ہوئی۔ آپ نے معاشرے میں تعمیری سوچ کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے ایرانی میڈیا اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں سمیت مختلف شعبوں کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ خوش قسمتی سے آج ملک نہ صرف عملی میدان میں تیاری کے لحاظ سے ماضی سے بہت آگے ہے بلکہ فکری لحاظ سے بھی ترقی یافتہ ہے، جس کی ایک مثال ہر سطح پر ہزاروں غیرت مند اور غیور نوجوانوں کی ناقابل بیان اور ایمان افروز جد و جہد ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ نے عمان میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایٹمی پروگرام اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں عمان میں امریکہ کے ساتھ ایران ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہے اور اس دوران عمان کے وزیر خارجہ البو سعیدی نے 4 بار دونوں وفود کے پیغامات کو ایک دوسرے تک منتقل کیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ مذاکرات انتہائی احترام کے ساتھ انجام پائے اور کسی غیر مناسب لہجے یا نازیبہ الفاظ کا استعمال نہیں ہوا۔ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ فریق مقابل نے مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے اور دونوں فریقوں کے مد نظر معاہدے کے حصول پر اتفاق کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے کے روز منعقد ہوگا، جس میں ممکنہ طور پر معاہدے کے حصولوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ سلسلہ کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے حاصل مذاکرات اور گفتگو اور وقت ضائع کرنے والی بات چیت کے خواہاں نہیں ہے، بظاہر امریکی فریق بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے بھی عمان میں ایران اور امریکہ کے مذاکراتی عمل کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق ویٹکوف نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ہدایت دی ہے کہ ممکن ہو تو اختلافات بات چیت اور سفارتکاری سے حل کیے جائیں۔ دراصل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک پیغام میں عمان کی میزبانی کی قدردانی کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کے لیے عمان اور اس ملک کے وزیر خارجہ البو سعیدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کی جانب سے بالواسطہ مذاکرات کو آئندہ ہفتے جاری رکھنے کے فیصلے کے پیش نظر عمان یہ اہم کاوش جاری رکھے گا۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ 8 پاکستانیوں کے قتل کا واقعہ غیر انسانی اور بزدلانہ فعل ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے میں دیرینہ اور مشترکہ خطرہ ہے۔ غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر خطے میں سلامتی استحکام کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام مالک کو مشترکہ کوشش کرنا ہوگی۔ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے المومدانی اسپتال کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ایمرجنسی وارڈ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سینی فوج کے جنگی طیارے نے المومدانی اسپتال پر دو میزائل داغے جس سے ایمرجنسی وارڈ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی. حملے کے نتیجے میں درجنوں زخمی اور مریض اسپتال سے باہر نکل کر اطراف کی سڑکوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. سینی فوج کی جانب سے پہلے ہی المومدانی اسپتال کی عمارت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی, جس کے بعد اسپتال کو جزوی طور پر خالی کرا لیا گیا. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد المومدانی اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے اور طبی خدمات کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. غزہ میں حکومت کے میڈیا دفتر کے مطابق سینی فوج نے غزہ کے خلاف جاری جارحیت کے دوران اب تک 36 اسپتالوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا ہے, جس کا مقصد اس علاقے میں صحت کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں غزہ پر سینی حکومت کے جرائم اور فلسطینیوں کی حمایت میں زبردست مظاہرے کیے گئے. تفصیلات کے مطابق ڈھاکہ کے سہروردی پارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کے خلاف عوام نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا. رپورٹ کے مطابق مظاہرے میں 1,00,000 سے زائد افراد شریک تھے. دوسری جانب لندن میں بھی فلسطین کی حمایت میں زبردست مظاہرے کیے گئے. یوتھ کیمپین کے عنوان سے یہ مظاہرے کیے گئے, جن میں فلسطین کے حامی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. یہ مظاہرے رسل اسکوائر سے شروع کیے گئے, جس میں مظاہرین نے سڑکیں بند کر کے عوام کی توجہ برطانوی حکومت کی جانب سے سینی حکومت کی مسلسل حمایت کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل امریکہ کی آشیرواد سے نسل‌کشی کر رہا ہے اور اسلامی ممالک خاموش ہیں. اگر اسلامی ممالک مل کر پیش قدمی کا اعلان کریں تو پھر غزہ جنگ بندی رک سکتی ہے. کراچی میں فلسطین سے متعلق مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اہل غزہ جس تکلیف اور مصیبت میں ہیں بیان سے باہر ہے. 60,000 سے 70,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں, جس میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں, بلکہ غزہ میں طاقت اور دہشت گردی کا راج ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر ان طاقتوروں نے پھاڑ کر پھینک دیا. مسلم حکمران سمجھتے ہیں کہ سہنی عالم عرب کو چھوڑ دیں گے. حافظ نعیم نے کہا کہ یہودیوں کی تاریخ ہے, احسان کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. نبیوں کو چھوڑنے والے عرب حکمرانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. عرب حکمران ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو تاریخ میں ان کا نام ہوگا, اور اگر یہودیوں کے سہولتکار بن کر خاموش رہے تو ان کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. انہوں نے کہا کہ مسلم افواج کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی شکست کھا چکی ہے. اسرائیل اب بچوں سے انتقام لے رہا ہے. اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے. ہندوستان کے اپوزیشن جماعت کانگریس کے اہم رہنما راہل گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ میں جلیانوالہ باغ کی قتل عام میں شہید ہونے والے بہادر شہیدوں کو عاجزانہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. راہل گاندھی نے کہا کہ یہ قتل عام ایک آمرانہ حکومت کے ظلم کی علامت ہے, جسے یہ ملک کبھی فراموش نہیں کر سکتا. کانگریس رہنما نے کہا کہ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف ہمارے بہادر شہیدوں کی قربانی آنے والی نسلوں کو انصاف کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتی رہے گی. اس موقع پر کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ میں جلیانوالہ باغ قتل عام کے لازوال شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں, جنہوں نے ظالمانہ اور جابرانہ برطانوی راج کا سامنا کرتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. موصولہ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان میں ایران کے ساتھ ہونے والے بالواسطہ مذاکرات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات چیت مثبت انداز میں اور درست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں اور امید افزا نتائج کی جانب گامزن ہیں. دریاسنا ہفتے کی شب وائٹ ہاؤس نے بھی ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی ویٹکاف نے ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کو یقین دلایا کہ اگر ممکن ہو تو دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے گا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگرچہ معاملات پیچیدہ ہیں، تاہم ویٹکاف اور عراقچی کے درمیان رابطہ دو طرفہ مفاد پر مبنی نتیجہ حاصل کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، گناہگار ہوں پر تمنا مجھ کو، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کاہلی اور سستی کرنے والا انسان کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کے نوجوان کا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں صرف وہی قومیں اپنا نام و نمود پیدا کر سکتی ہیں اور سر اٹھا کر چلنے کے قابل بن سکتی ہیں جن کے جوانوں میں مقصد کا تعین اور حصول مقصد کی راہ میں جافشانی و جانساری کا جذبہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش مارتا ہوا نظر آئے۔ اس کے برعکس، اگر جوانوں کی محنت کا کوئی مقصد معین نہ ہو تو ان کی تمام تلاش و جستجو بغیر کسی مقصد کے انجام پائے گی۔ ان کی مثال ایک ایسے راہرو کی ہوگی جو تیز دھوپ میں لک و دخ صحرا میں خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں دوڑتا ہوا نظر آئے، اور جب اس سے سوال کیا جائے کہ تمہیں جانا کہاں ہے تو پلٹ کر جواب دے، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسا انسان اگر حد سے زیادہ محنت کرتا رہے، جب بھی اس کی محنت کا کوئی ماحصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسے منزل کا پتہ ہی نہیں۔ دنیا میں قدم رکھنے والا ہر انسان اگر روز اول سے ہی اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کر لے تو بڑی آسانی سے ترقی کے منازل طے کر سکے گا۔ اس کی دنیاوی زندگی بے معنی نہیں ہوگی، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اسے کمال کی راہیں دکھلائے گا۔ اور انسان اس کمال کو پا کر اپنی زندگی کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقصد حیات سے بے خبر رہا تو ہر موڑ پر ناکامیوں کا سامنا کرنے کے علاوہ اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پس سب سے پہلی منزل مقصد کا تعین ہے، جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں، انسانی ترقی کا سب سے بڑا راز اس میں مضمر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زحمت اور محنت کے مقصد کو معین کرے اور اس کے بعد اس کے حصول کی راہ میں پوری جد و جہد کے ساتھ لگ جائے تو یقیناً کامیابیاں اس کے نقش قدم چومیں گی۔ مقصد کے تعین کے بعد مقصد کو پانے کے لیے مسلسل محنت اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان اپنا ہدف معین کر لے، اس کے حصول کے لیے تلاش و کوشش نہ کرے بلکہ کاہلی اور سستی برتے، تو ایسا انسان کامیابیوں کے صرف خواب تو دیکھ سکتا ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اکثر اوقات انسان ترقی کی راہ میں کچھ مدتوں تک محنت کرتا ہے اور پھر کسی ایک ناکامی کا سامنا کرنے سے دل برداشتہ ہو کر ہمت ہار جاتا ہے۔ کاہلی اور سستی اس کے کام میں سرایت کر جاتی ہے، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ مسابقے میں دوڑ لگانے والا ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ پہلی بار ہی مسابقہ جیت جائے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی یہ ناکامی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ ناکامی کے بعد ہی انسان کامیابی کو پا سکتا ہے۔ ہارنے کے بعد ہی انسان جیتنے کا واقعی مزہ چکھتا ہے۔ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، ان مع العسر یسرا، کامیابی ناکامی کا سامنا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پستیوں کو سر کیے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے انسان کو پہاڑ کے دامن سے سفر شروع کرنا ہوتا ہے، اور اس سفر میں کانٹے دار جھاڑیوں، کٹھن راہوں اور نہ جانے کتنی دوسری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے نشیب و فراز کو دیکھ کر پہاڑ کے دامن میں کاہلی اور سستی کا شکار ہو گیا، یا اس کے کٹھن راستے کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا، تو کبھی بھی پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمارے نوجوان معمولاً احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی صلاحیتوں اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر حسرت کرنا اور اپنی صلاحیتوں کی پردہ پوشی، انہیں اجاگر نہ کرنا ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی خامی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی راہوں میں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں سے پردہ ہٹا کر انہیں بروئے کار لایا جائے، دوسروں کی نقل اور عقل کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی عقل اور سوچ سے صحیح استفادہ کیا جائے، تو ہمارے سماج میں بھی کئی ماہر افراد نظر آئیں گے جن کے فکری جوہر بڑے بڑے مارکوں کو سر کرنے میں مفید ثابت ہوں گے، مگر وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی اپنی کاوشوں سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دوسرے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کے اسے مسخرہ بنا لیتے ہیں، جس سے وہ پجمردہ ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو گورے ندامت و حسرت میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی توانائیوں کو بروئے کار لائے، تاکہ ہر منزل پر کامیاب ہو، کامران رہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن حیدر صاحب کوپا گنج مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ایام محرم و سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی لائق ستائش تھے، ہم سب نے مل جل کر سنا، بہت اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوا۔ ریڈیو تہران کے دوسرے تمام پروگرام جیسے خلقت کی رانائیاں، اسلام کی معرفت، مقدس دفاع، بزم دوستاں، صبح امید، یہ سب پروگرام بھی ہم سب کے بے حد پسندیدہ پروگرام ہیں اور ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام سن کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یقیناً آپ لوگ کتنی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ پروگرام مرتب کرتے ہیں اور ہم سامعین کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم تمام سامعین کی طرف سے آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں، خداوند عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے اور آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی پروگرام ہم سب کو سناتے رہیں۔ ریڈیو تہران زندہ باد، اسلامی جمہوریہ ایران زندہ باد۔ اور سامعین، محترم حسن حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نے حج کا فریضہ ادا کیا اور جب مدینے واپس آیا تو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حالات سفر بیان کیے اور اپنے ایک دوست کی بہت زیادہ تعریف کی کہ کتنا عظیم انسان تھا اور ہم ایسے باوقار اور مومن شخص کے ہمراہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عبادت و بندگی میں مصروف رہتا تھا اور جب بھی ہم کسی مقام پر قیام کرنے کے لیے اترتے تو وہ فوراً ہی ایک گوشے میں جا کر اپنی جانماز بچھاتا تھا اور خداوند عالم کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاتا تھا۔ البتہ قابل افتخار بات یہ تھی کہ اس کے تمام امور ہم لوگ انجام دیتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تمام امور کون انجام دیتا تھا اور اس کے جانور کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ اس نے کہا، البتہ اس کے امور کی بجا آوری کا افتخار ہمیں ہی حاصل تھا اور وہ صرف اپنے نیک کاموں اور عبادتوں میں مصروف رہتے تھے اور اس طرح کے کاموں سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی صورتحال میں تم لوگ اس سے زیادہ بہتر ہو۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 فروردین، 14 شوال المکرم اور 13 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس فروردین سن 1290 ہجری شمسی کو معروف ایرانی عالم دین آیت اللہ مشتبہ حاتمی لنکرانی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ اصفہان میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں انہوں نے آیت اللہ مرزا نائنی، آیت اللہ آغا ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نجف اشرف میں تدریس کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کچھ عرصے تک سامرا میں بھی قیام کیا۔
عراقی حکومت کی جانب سے زبردستی نکالے جانے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن لوٹ آئے۔ انہوں نے اصفہان واپسی کے بعد دینی علوم کی تدریس اور لوگوں کی ہدایت کے فرائض انجام دیے۔ 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ چوبیس فروردین 1380 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ مشتبہ محمدی عراقی نے وفات پائی۔ وہ 1294 ہجری شمسی میں ایران کے شہر عراق کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم کی طرف راغب ہوئے اور شیخ عبد الکریم حائری یزدی، سید محمد تقی خوانساری اور سید محمد حجت کوہ قمری جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنا کافی وقت تحقیق و تالیف میں گزارا اور بہت سی کتابوں کی تصحیح کی۔ چودہ شوال سن 573 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ، محدث، متکلم اور مفسر قطب الدین راوندی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے برسوں تک اپنے زمانے کے یگانہ روزگار علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن میں انتہائی مہارت حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 80 کتابیں تحریر کیں، جن میں سے تفسیر القرآن، آیات الاحکام اور اسباب النزول کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ اپریل سن 1919 عیسوی کو ہندوستان میں جلیاں والا باغ قتل عام کا واقعہ رونما ہوا۔ 1919 میں برطانوی سامراج نے ہندوستانی عوام کی جدوجہد کو روکنے کے لیے رولیٹ قانون کو منظوری دی، جس کی روح سے سامراجی پولیس کو مشکوک افراد کو بغیر ثبوت اور قانونی حکم کے گرفتار کرنے اور قید کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس قانون کے پاس ہونے پر ہندوستانیوں کا غم و غصہ بھڑک اٹھا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 5000 سے زائد افراد امرتسر کے جلیاں والا باغ میں اکٹھے ہوئے۔ ان پر فوج نے انگریز افسر کے حکم سے گولیاں چلائیں۔ اس قتل عام کے بعد انگریز کمانڈر نے حکم دیا کہ کوئی بھی زخمیوں کے پاس نہ آنے پائے اور انہیں پانی اور غذا نہ دی جائے۔ اس قتل عام میں 1200 افراد ہلاک اور 4000 زخمی ہوئے۔ تیرہ اپریل سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام کے دوران اتحادی فوجیوں نے آسٹریا پر حملہ کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے آسٹریا آزاد و خود مختار ملک تھا، لیکن اس جنگ کے آغاز کے بعد نازی جرمنی نے اس پر قبضہ کر لیا اور آسٹریائی فوج جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ میں شریک ہو گئی۔ آسٹریا پر اتحادی فوجیوں کے قبضے کے بعد اس ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر حصے کا انتظام ایک اتحادی حکومت کے سپرد تھا۔ 1955 میں اس ملک کو دوبارہ آزادی ملی۔ تیرہ اپریل سن 1966 عیسوی کو عراق کے اس وقت کے صدر کرنل عبدالسلام عارف طیارے کے حادثے میں مارے گئے۔ انہوں نے 1958 میں بادشاہی نظام حکومت کو ختم کرنے میں عبدالکریم قاسم کا ساتھ دیا تھا۔ وہ مصری صدر جمال عبد الناصر کے حامی تھے اور مصر سے اتحاد کرنا چاہتے تھے۔ عبد الکریم قاسم کے زمانے میں حکومت کی مخالفت کرنے پر انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن قاسم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عارف نے 1963 میں باسی فوجی کمانڈروں کی مدد سے بغاوت کی اور قاسم اور اس کے نزدیکی افراد کو قتل کر کے خود عراق کے صدر بن گئے۔ عبد السلام عارف کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف عراق کے صدر بنے۔ تیرہ اپریل سن 1975 عیسوی کو لبنان کی خانہ جنگی فلسطینیوں کی ایک بس پر انتہا پسند فلانجسٹوں کے حملے اور 30 فلسطینیوں کے قتل سے شروع ہوئی۔ اس قتل عام کے بعد لبنان کے مسلمان اور قوم پرست فلانجسٹوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر فلانجسٹ چھاپہ ماروں نے حملہ کر دیا، جس کے بعد فلسطینی چھاپہ مار بھی لبنان کی خانہ جنگی میں شریک ہو گئے۔ اس جنگ نے، جو صہیونی حکومت کی شرنگیزی سے شروع ہوئی تھی، لبنان کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ صہیونی حکومت کا مقصد یہ تھا کہ لبنان میں صہیونی حکومت کے مخالف قوم پرستوں، مسلمانوں اور فلسطینی چھاپہ ماروں کو خانہ جنگی میں الجھا دے اور انہیں صہیونی فوجیوں پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ لبنان کی خانہ جنگی 1990 میں طائف معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ تیرہ اپریل سن 2015 عیسوی کو نوبل انعام یافتہ اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنانے والے جرمن ادیب گنٹر گراس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1927 عیسوی میں موجودہ شہر گڈانسک میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1944 میں لازمی فوجی سروس کے تحت فوج میں چلے گئے۔ 6 مہینے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں زخمی ہو گئے اور ان کو امریکی فوجیوں نے گرفتار کر لیا، جبکہ انہوں نے ایک بھی گولی نہیں چلائی تھی۔ اس کے بعد گنٹر گراس نے برلن یونیورسٹی اور دسیل دوروف یونیورسٹی میں آرٹس کے شعبے میں تعلیم جاری رکھی اور گروپ 47 کے نام سے مشہور جرمن ادیبوں کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ 4 اپریل سن 2012 عیسوی کو جب ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغرب کی الزام تراشیاں عروج پر تھیں، تو ان کے کچھ اشعار جرمنی، امریکہ اور اٹلی کے اخباروں میں شائع ہوئے، جس سے سیاستدانوں اور میڈیا میں بھوچال سا آ گیا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں واضح طور پر اسرائیل کا نام لیا اور پیشگی حملہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ گنٹر گراس کو سن 2013 عیسوی میں سیسرو نامی جریدے کی طرف سے جرمن زبان کا اول نمبر کا روشن فکر شخص قرار دیا تھا۔ اور 13 اپریل سن 2003 عیسوی کو عراق میں 3 عشروں پر محیط صدام کی ڈکٹیٹر حکومت کے استبداد کے خلاف پہلی بار عوامی مظاہرے ہوئے۔ عراق میں 9 اپریل سن 2003 عیسوی کو عراق کی صدام حکومت کے خاتمے اور جارے افواج کے، خاص طور سے امریکی فوج کے، عراق پر قبضے کے بعد قابضوں کے خلاف یہ پہلے عوامی مظاہرے تھے۔ 13 اپریل کو بغداد میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور نہ امریکہ اور نہ اسرائیل کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ ہم قابضوں کو نہیں چاہتے، بش اور صدام ایک ہیں، امریکہ نے آزادی کے نام پر ہمیں ہرج و مرج کی سوغات دی ہے، ہم سلامتی چاہتے ہیں، غاصبانہ قبضہ نہیں۔ ان مظاہروں میں عراق میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ہم صرف اسلامی حکومت کو تمام نژادوں اور مذاہب کی ضامن سمجھتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسما لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا۔ اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع۔ اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے، زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
Thank you.